کو اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے, لیکن پالنے والے بیچارے ان سب چیزوں سے جاہل ہوتے ہیں اور خود وہ نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے یہ آئے مانے ہو قربانی ہو, تو مجبوراً جہاں نہیں کرتے ہیں وہاں سے خرید کے لائے ہیں تو کرنا ہی ہوگا. فتویٰ دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں. واضح طور وعن علی رضی اللہ عنہ قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم علی بدنی, کہ رسول نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے اس پر نگرانی کروں. ان اقوم علی بدنی وعن اقسم علی لحومہ و جلودہ, اور اس کے گوشت کو اور اس کے چمڑوں کو میں لوگوں میں تقسیم کر دوں. وہ جلا رہا المساکین, مسکینوں پر گوشت کو چمڑے کو اور اس کا جھل جو ہے جھول ہوتا ہے جلال خوبصورتی کے لیے. یہ روایت میں آتا ہے کہ حدی جو قربانی خاص طور پر رسول نے کیا یا جو لوگ کرتے تھے تو خوبصورت اس کو کپڑے پہنا کر کے لاتے تھے, اونٹ کو اس کے اوپر ڈال دیتے تھے لمبی سی چادر, اس کو جل کہا جاتا ہے جھول جس کو آپ اس کا ترجمہ کر لیں. اس کو کبھی کبھی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ریشم کی خوبصورت چادر اس کو اڑا دیتے تھے, اور جب قربانی کر دیتے تو کعبے کے لیے اس چادر کو وقف کر دیتے. یہ بھی ہے. اور پرانے زمانے میں بھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جو آنکھ کھولی ہم نے تو کعبے پہ دیکھا ہم نے کہ ہر کئی رنگ کے کپڑے لٹکے ہوتے تھے. وہ کیوں کیسے ہوتے تھے کہ لوگ قربانی کے جانور کو اڑھا کر کے لاتے تھے اس کی تکریم تعظیم میں, اور یہ چیز غلط نہیں ہے, اور پھر قربانی کرنے کے بعد اس کو کعبہ کے لیے ہدیہ میں دیتے تھے, تو کعبہ کے جو متولین ہوتے تھے اس کو لٹکا دیا ایک کونے پر تو سرخ ہو گیا, دوسرے کونے پر ہرا ہو گیا, تیسرے کونے پر. کہتے ہیں کہ پیر رسول کے بعد تقریباً 660 تک یہ سلسلہ رہا, جس طرح کے لوگ لا کر کے ہدیہ دیتے تھے مختلف قسم کے کپڑے اور لٹکا دیے جاتے تھے. کوئی خاص ترتیب نہیں تھی کعبے پر قربانی کیا نام ہے غلاف کعبہ کی, لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو خصوصی طور پر آپ نے انتظام کیا, جیسا کہ روایت میں آتا ہے اس کے لیے خصوصی میزانیہ گویا آپ نے مقرر کیا کہ ہر سال کعبہ شریف کو غلاف چڑھایا جائے. تو یہ ہے کہ جلا رہا, یعنی یہ چیز بھی اگر کوئی شخص کرے اب بھی کہ جانور کو جو قربانی کا جانور ہے اس کو کوئی اچھا کپڑا خوبصورت, اور اس پر ضرورت یہ بھی آپ سوچیں کہ ضرورت کے وقت اس پر سوار بھی ہو سکتے ہیں, جیسا کہ روایت میں آیا اونٹ لے کر کے آ رہا ہے آدمی دعا کرنے کے لیے, ضرورت کے وقت اس پر سوار بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے پالان ہو اور پالان کے اوپر بھی جھول ڈالتے ہیں, اس جھول کو بھی اس پر قربانی کیا نام مسکینوں پر تقسیم کر دیں, اس کو اپنے لیے رکھنا جائز نہیں. حضرت علی کو پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا بولا عورت بھی جزارت ہے منہا شہی, جو شخص اس کو ذبح کر رہا ہے صاف کر رہا ہے چمڑے نکال رہا ہے اس کو اس کے چمڑے کی ان میں سے یا گوشت میں سے قیمتاً کوئی چیز نہ دیں, یا اس کے اجرے میں سے اس کے اجرت اس کی اجرت کے نام سے گوشت یا جھول یا چمڑے میں سے نہ دیں, بلکہ الگ سے اس کا اس کی اجرت دینی ہوگی. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال ان حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البقرۃ عن سبعۃ والبقرۃ عن سبع, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے رسول کے زمانے میں ہم نے حدیبیہ کے سال اونٹ 7 آدمی کی طرف سے ہم نے قربانی دی, یہ حج کی قربانی میں سے, والبقرۃ عن سبعۃ اسی طرح گائے کو بھی 7 آدمی کی طرف سے حدی, یعنی حج کی حدی یا حج کی جو قربانی ہوتی ہے اونٹ میں 7 آدمی شریک ہوتے تھے اور اسی طرح گائے میں, لیکن بکری میں صرف ایک آدمی ہی کی شرکت ہو سکتی ہے, کس قدر بھی بڑی بکری ہو یا کس قدر موٹی ہو لیکن صرف ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے. اسی پر قیاس کر کے بعض لوگوں نے کہا وہ عقیقہ کا بھی مسئلہ آتا ہے, کہتے ہیں کہ ایک اونٹ میں 7 آدمی عقیقہ کر سکتے, لیکن عقیقہ کا مسئلہ الگ ہے. عقیقے میں ایک جان گویا عقیقہ ہوتا ہے, ذبح کرتے ہیں بچے کے نام کے لیے اللہ کے نام سے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے جان کو حفاظت میں رکھے, گویا ایک فدیہ ہوتا ہے اس کے بدلے میں کہ جانور کو ذبح کر دیا جائے, تو ایک جان کے بدلے ایک جان, اونٹ ہو بچے کے لیے لڑکے کے لیے 2 اونٹ, گائے کے لیے 2 اونٹ, اگر لڑکے کے لیے 2 گائے, اسی طرح بکری کرنی ہو تو 2 بکری کرنی ہے. اور جیسے کسی نے پوچھا تو میں نے یہ بھی حج میں ایک جواب دیا تو کہ اگر ہاتھی بھی کرنا جائز ہوتا تو ایک لڑکے کی طرف سے دو ہاتھی کرنے، یعنی کہ بڑے جانور یا چھوٹے جانور کا کوئی کی قید نہیں ہے، اس میں دو جان کو ایک بچے کے جان کے بدلے دینا ہوگا. بعض لوگوں نے اس پر قیاس کر کے کہا ہے کہ نہیں، ایک اونٹ میں تین دن اچھے تین لڑکوں کا کی قربانی ہو سکتی ہے اور لڑکیوں کے ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے اور سات لڑکیوں کی ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ نہیں، ایک بچے بچی کی طرف سے ایک اونٹ اور ایک بکری اور اسی طرح لڑکے کی طرف سے دو اونٹ یا دو بکری یا دو گائے. باب العقیقہ، عقیقے کا باب، عقیقہ کا بیان. عقیقہ عقت سے کہتے ہیں، عقت یا عقو، وہ کس وجہ سے اس کو عقیقہ کہا گیا؟ حالانکہ عقت یا عقو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عقیقے کا لفظ یہاں ناپسند ہے، کیونکہ عقوق سے ہے، عقوق کے معنی نافرمانی ہوتی ہے، عقوق سے اس کے معنی نافرمانی ہوتی ہے. لیکن عقوق کے معنی نافرمانی، لیکن دوسرا معنی بھی اس میں آتا ہے کہ نافرمانی کو گویا ختم کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. جو بھی ہو، بہرحال اس لفظ کو قبول کیا علماء نے عقیقہ. لیکن بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عقیقہ کا لفظ حقوق اور حقوق کے معنی ماں باپ کی نافرمانی، اس وجہ سے اس کو عقیقہ نہ کہا جائے. تو پھر کیا کہا جائے؟ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو استعمال کیا تو پھر اس لفظ کو مکروہ کہنا یہ بھی مکروہ اور حرام ہو جائے گا، کہنا غلط ہوگا. لیکن بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ نہیں، ہم عقیقہ کا لفظ پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ حقوق سے ہے. آپ پسند کریں نہ کریں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، صحابہ کرام نے استعمال کیا، وہ لوگ اس عربی کے لفظ کو زیادہ سے زیادہ جانتے تھے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقان الحسن والحسین کبشن کبشن. دیکھیے، ایک چیز ہے کہ خوشی میں، اور آپ ایک چیز یہ سمجھیں کہ شریعت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کی ایک خاص اہمیت دی ہے. اطعم الطعام، اسی طرح وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا، لوگوں کو کھانا کھلانے سے ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے. اسی طرح موقع بموقع شریعت نے لوگوں کو مجبور بھی کیا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ موقع اسی خوشی کے لیے گویا کہ بچے کو اللہ تعالیٰ، لوگ اکٹھا ہوں گے اس کے لیے دعا دیں گے، کھلائیے لوگوں کو. تو اس نام سے اللہ تعالی رسول نے اس کی مشروعیت بیان فرمائی. اس کے علاوہ بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو اس ذبح کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہم مکے میں رہتے ہیں، مدینہ اپنے دیرہ میں گئے، اپنے گھر والوں کے پاس اب آ گئے، اور کچھ تو خوشی میں وہ لوگ ہمارے دوست ہیں اور کچھ ہیں، دعوت کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں ہمارے نام سے یا ہمارے لیے، اللہ کے نام سے یہ رہے گا، لیکن ہمارے لیے ذبح کرتے ہیں، کیا یہ بدعت تو نہیں ہے؟ حج کر کے جاتے ہیں تب بھی لوگوں کو خوشی میں کھلاتے ہیں. تو یہ چیز اجتماعیات میں ہو جائے گی، اس کو سنت یا غیر سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کھلائیں گے تو انشاءاللہ جائز ہے. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک چیز بدعت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی خاص عقیدہ ہو جائے تو پھر وہی بدعت ہوگا. یا خاص کیفیت، مثلا سوریہ کے اندر لوگوں نے بتایا کہ ان کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ حاجی شام میں دمشق وغیرہ میں حاجی جب حج کر کے جائیں گے تو بکرا پہلے سے تیار رہے گا، اور بکرے کو دروازے پر ذبح کریں گے، اس کا خون اسی دروازے پہ بہے گا، پھر وہ پھلانگ کر کے اپنے گھر میں دانا جانور کو پھلانگ کر کے اپنے گھر میں داخل ہوگا. یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. یہ خاص کیفیت جو ہے کسی کو بدعت کہا جائے گا. نہیں، آپ ذبح کریں لوگوں کو کھلانے کے لیے، لیکن یہ خاص کیفیت کے ساتھ، خاص عقیدہ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، کہتے ہو کہ اس سے گھر کی سلامتی رہے گی اور کچھ، تو یہ چیز غلط ہو جائے گی. لیکن آپ بر وقت آپ ذبح کرائیں، لوگوں کو کھلائیں خوشی میں، تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. یہ عام عادتوں میں بہت سی چیزیں، جس طرح کپڑے لگتے اور دوسری چیزیں، خاص کپڑے آپ پہنتے ہیں تو اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ کپڑا غلط ہے دوسرا کپڑا پہننا. اگر پردے دار ہے تو چاہے وہ کرتا پائجامہ ہو یا لمبا کرتا ہو، جو کچھ بھی ہو، جائز کہا جائے گا. اسی طرح اس کو عام عادتوں میں شمار کیا جائے گا، اس کا یعنی گناہ یا عدم گناہ یا بدعت سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اس میں جب کوئی کیفیت یا کوئی خاص عقیدہ داخل کریں گے تب غلط ہوگا. یہاں جو ہے اس کو پیارے رسول نے سنت قرار دی. اقطان الحسن حسین، پیارے رسول نے، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے، تاکید فرمائی ہے آپ نے کہ اس کو کیا جائے، کیونکہ بچہ گویا مرحوم رہتا ہے، جیسے ایک چیز رہن ہو اس کو چھڑانا ہو, جب تک ماں باپ اس کی طرف سے قربانی نہیں عقیقہ نہیں کریں گے تب تک وہ رہن کی طرح گویا پابند رہے گا, کھلے چھوٹے گا نہیں. لیکن اس روایت کو علماء نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے, یہ روایت اس کو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابو سمرہ بن جندب کا کہنا ہے, لیکن صحیح ہے انشاءاللہ کہ اس لفظ کے ساتھ روایت صحیح ہے. البتہ رہن کا معنی کیا ہے کہ کیا واجب ہے قربانی یا نہیں, اس میں فرق کیا جاتا ہے. مرہون ہے جیسے کہا جائے کہ جیسے رہن رکھا ہوا ہے رہن کو چھڑایا جائے کچھ دے کر کے, اسی طرح عقیقہ کر کے اس کو چھڑایا جا رہا ہے. تو اب یہ چھڑایا جانا واجب ہے یا نہیں, واجب نہیں. حدیث تو صحیح ہے لیکن یہ معنی لینا کہ اگر نہیں کریں گے تو گویا وہ بدھا ہوا ہے یا جن شیطان اس کو اثر اس کے اوپر ڈالیں گے اور کچھ, یہ معنی غلط ہو جاتا ہے. جس سے لوگوں نے کہا تاکید ہے لیکن واجب نہیں کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ حدیث صحیح ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ رہن ہے, اور رہن جب تک آپ رہن کے بدلے جو جس چیز کے بدلے رہن رکھیں اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو چھوٹے گا نہیں. اسی طرح بچہ بھی گویا چھوٹے گا نہیں. کیا معنی ہوا اس کا, کیا معنی یہ ہے کہ عقیقہ واجب ہے. تو واجب ہونے میں بہت سے علماء نے, ابن قیم نے کتاب ہی لکھی ہے تحفۃ المولود کے احکام المولود, بچوں کے احکام سے متعلق, بچے پیدا ہوں بڑے ہوں تربیت وغیرہ کے معاملات کا ذکر کیا. تو اس میں اس کو کہا ہے کہ حضرت ابوبکر عمر وغیرہ اس کو واجب نہیں کہتے تھے بہرحال, لیکن بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے پیارے رسول کے اس لفظ مبارک کی بنا پر کہ ہر بچہ مرتہن مرہون ہوتا ہے اپنے عقیقے کے بدلے. گویا عقیقہ جب تک نہیں کریں گے تب تک وہ رہن کی طرح بند ہے, چھوٹے گا نہیں. اب وہ کس طرح کیا اس کی تفسیر ہے چھوٹے گا نہیں, گناہ میں باپ رہے گا یا بیٹا رہے گا, اس کی تفسیر نہیں کی گئی ہے. اس وجہ سے بہرحال دیکھا جائے کہ صحابہ کرام نے اس کو کیا سمجھا, کیا اس سے وجوب سمجھا کہ واجب ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں, اس سے افضلیت معلوم ہوتی ہے, اس کا کرنا افضل ہوگا. ساتویں
دن تو حقیقہ ہے, بعد میں تو خیرات ہوتی ہے, بعد میں اگر آدمی کے پاس پیسہ آئے تو
ساتویں دن کے بارے میں تو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ساتویں دن اس کا, جیسا کہ حدیث شریف میں ہے, عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم ان يحق عن الغلام شاتان مكافئتان. رسول نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ہم سن اور ہم شکل مکافئہ, یعنی ایک ہی پلے کی ہوں, ایک چھوٹی بڑی بہت زیادہ یا ایک موٹی ہو ایک دبلی بہت زیادہ ہو, مکافئتان ہم جنس ہوں ہم شکل ہوں یا ہم وزن ہوں, انل جاری احتشاط واحدہ اور لڑکی کی طرف سے ایک ہی بکری ایک بکری کا. روایت صحیح ہے انشاءاللہ اور یہی سنت ہے. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں انصاف نہیں ہے, بیچاری بکری کو بچی کو ایک ہی بکری دیا جاتا ہے اور لڑکے کو. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی انصاف کے ساتھ آگے چل کر کے آپ اعتراض کریں گے میراث پر بھی اسی طرح لذت کریں مثلا حضر حسین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لڑکی کے لیے لڑکے کا آدھا, لڑکے اگر ایک لڑکا ہے کسی کے پاس ایک بیٹی ہے تو وراثت میں تین حصے کیے جائیں گے, دو حصے لڑکے کے اور ایک حصہ لڑکی کا. یہاں بھی وہی چیز رکھی گئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مسئلہ زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں. آگے بچے کا حقیقت میں بچے کے اوپر بہت کچھ خرچ ہوتا ہے, یہ میراث میں تو یہ اعتراض صحیح نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے تو ہم اگر اس کا جواب نہ دے سکیں تو یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسئلہ زیادہ جانتے ہیں, لیکن میراث میں تو اس کی مصلحت بہت ہی واضح ہے. یہ کہ لڑکا جو ہے ابھی بےچارا بڑا ہوگا تو ابھی سے سوچنے لگے گا کہ ہم کہاں پیسے پائیں گے, کیسے شادی کریں گے, پیسے مہر کہاں سے دیں گے, اور پھر بچی کو جس کی بچی لے کے آئیں گے اس کو کہاں ہم رکھیں گے, گھر کے کرائے کی فکر ہے. تو دو حصہ تو اس کا بہت کم ہے اس حساب سے, اور لڑکی دوسری جگہ جائے گی مہر بھی پائے گی, وہاں آرام سے اس کے کھانے پینے کا انتظام دوسرے کے سر کے اوپر ہے, یہ پیسہ وہ مہر کا یا جو وراثت میں پائے گی وہ حفاظت سے اپنا رکھ سکتی ہے, اس میں کسی کو تصرف کا حق نہیں. یا یہ کہ اس کے اوپر واجب نہیں کہ وہ خرچ کرے, واجب تو سب شوہر کے اوپر ہے, اس کے اوپر بھی خرچ کرے گا اور اس کے بچوں کے اوپر بھی, اس کا بچہ اس کے شوہر کا بھی بچہ ہے. گویا یہ لڑکی کے لیے زیادہ ہوا, تھوڑا نہیں ہوا. لیکن اگر یہ اسلام کے انصاف کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ لڑکی نے شادی نہیں کیا اس کی نہیں ہوئی, اور ہو بھی گئی ہو تو خدا نخواستہ متعلقہ ہو یا بیوہ ہو گئی ہو, تو پھر وہ اس میں سے خرچ کر سکتی ہے, اکیلی ایک جان ہے اکیلی اس کی وہ اس کے لیے بہت کافی ہوگا. بچے کے سر پر تو ہزاروں اس کو نوچنے والے ہیں, دوسرے رشتے دار بھی کہیں گے ہمیں بھی کچھ دو, اور خود اس کے بچے ہیں اگر دو چار دس تو ظاہر بات ہے سب کا خرچ اس کو برداشت کرنا. رہ گئی بات کہ عقیقے میں کوئی کہے کہ یہاں ظلم کیا گیا, بچی کو ایک دیا گیا ہے اور بچے کو دو, تو کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں عورتوں کی اہانت کی گئی ہے. اعتراض کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں کہ ان کے یہاں تو سب چیز اعتراض کی ہے دشمنوں کے یہاں, تو سوچتے ہوں گے کہ ہم بھی ایک ڈھیلا پھینک دیں, ایک پتھر مار دیں, ہو سکتا ہے لگ جائے, کچھ نہ کچھ ہمارا فائدہ ہوگا. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسلام میں لڑکیوں کی عزت نہیں کی گئی. اگر دیکھا جائے تو ان کے یہاں ان کے دین میں تو لڑکیوں خود ان کی کتابیں جو اسی وجہ سے سبحان اللہ, جو کہ ان کی اپنی بنی ہوئی کتاب تھی, اپنی بنی ہوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب محفوظ رہی نہیں گئی, جو کچھ تھی ان کے آراء اور ان کے افکار کا مجموعہ, اس میں عورت کے بارے میں ابھی لوگ بتاتے ہیں کہ خود برطانیہ میں 30-40 سال پہلے عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے جو اب دیے گئے, اور اچانک جب دیے گئے تو اس کو سر سے اوپر رکھ کر دیا گیا, سر پر بیٹھا دیا گیا. تو اور ان کے یہاں کتابوں میں اب بھی ہے کہ یہ عورت لڑتے تھے کنیسہ والے کہ عورت یہ انسان ہے یا کوئی جن اور شیطان کی نسل سے ہے. ہاں وہ جھگڑا ان کے کنیسے میں تھا کہ عورت جو ہے وہ انسان کی اولاد نہیں ہے, یہ شیطان ہے اور شر کا ماوا اور ماخذ ہے, اور اسی دنیا میں تمام دنیا میں شر اور برائیاں اسی کے ذریعے سے ہوتی ہیں. یہ ان کے یہاں کتابوں میں بھی لکھی جاتی, اس کو دیکھ کے اب شرماتے ہیں وہ خود, اس وجہ سے سب نے اس سے ہاتھ دھو لیا اور اس کو گویا ان احکام کو طلاق دے دیا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی دین کے پابند نہیں ہیں, صاف کہتے ہیں باقاعدہ. ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر فضل الدین ہلالی, آج سے بہت پہلے 50-60 سال پہلے, انہوں نے کہا کہ میں نے جرمنی اور پھر برطانیہ اور امریکہ تین ملکوں کے سبھی سفرا کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں دین مسیحیت پر قائم رہنے والے کتنے ہیں, تو اس زمانے میں انہوں نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 25% ہوں, 25% اس زمانے آج سے 60 سال پہلے, اب تو اور ہی زیادہ کم ہو گئے. لیکن جو لوگ ہیں ان کو کتوں کی طرح پالتے ہیں, وہی حکومتیں جو بے دین حکومتیں ہیں, تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف یا وقت پر کام آئیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملے کرنے اور اس طرح کی چیزوں کو تیار کرنے کی. جس میں جملہ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام میں لڑکیوں کو انصاف نہیں دیا گیا, ایک لڑکی کو ایک بکری اور لڑکے کو دو بکری, من جملہ اعتراضات کی. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی حکمت ان شاء اللہ, لیکن میراث وغیرہ میں تو اس کو بہت کچھ ملتا ہے. وصلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میں جب جماعت میں شامل ہوا تو امام کی دوسری رکعت ہے, تو میری کون سی رکعت شمار ہوگی, پہلی یا دوسری, یا پھر آپ دوسری کیسے آپ کی ہوگی؟
پہلی.
ابھی تو آپ داخل ہوئے ہیں تو پہلی کہاں ہوئی, دوسری آئے ہیں, آپ کی پہلی ہوگی, ان کی دوسری ہو چوتھی ہو, آپ کی تو پہلی ہوگی. یعنی عقل بھی اس کو نہیں مانتی کہ آپ کی دوسری رکعت شمار کی جائے, دوسری تو آتی ہے پہلی کے بعد, پہلی ہوئی نہیں تو پھر دوسری کیوں؟ یعنی آپ سمجھیں کہ امام اگر چوتھی رکعت میں ہیں, آپ آ کر کے شامل ہو رہے ہیں, تو ان کی چوتھی چوتھی ہو, آپ کی پہلی رکعت ہے. رہ گئی بات کہ امام چوتھی رکعت میں اگر صرف سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, آپ بھی صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں, پھر وہ رکوع میں جاتے ہیں, دوسری سورت آپ پڑھنے کے آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا, تو پھر آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں, آپ ان کے ساتھ رکوع کریں. اگر یہ سنت یہ ہے کی پہلی رکعت دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری رکعت سورت بھی پڑھی جائے, لیکن اگر آپ کو موقع نہیں ملا تو پھر آپ کی نماز میں کوئی کمی نہیں ہوئی. یعنی آپ جس وقت بھی نماز میں داخل ہوں گے, جس رکعت میں بھی, وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی. پھر آخر میں کس طرح اپنی صلات مکمل کروں گا, آپ اگر دو رکعت والی نماز ہے, ایک رکعت میں آپ شامل ہوئے, دوسری رکعت میں امام صاحب کے ساتھ آخری رکعت میں شامل ہو, پہلی رکعت چھوٹ گئی, امام صاحب کے ساتھ آپ قعدہ بھی کریں گے, جب امام صاحب سلام کریں گے تو آپ اٹھ کر کے ایک رکعت مکمل کر کے پھر قعدہ کر کے تشہد کریں گے, وہ آپ کا دو قعدہ ہوا, کوئی اس میں فرق نہیں. آپ کی مغرب کی ایک رکعت چھوٹی ہے, امام صاحب دوسری رکعت پہ بیٹھے ہیں, آپ دوسری رکعت ایک ہی رکعت پہ بیٹھ کر کے پڑھ کر کے آپ امام کے ساتھ بیٹھیں گے, پھر اٹھائیں گے تو پھر دوسری رکعت پڑھ کر کے پھر آپ کو بیٹھنا ہے، یعنی پہلی رکعت چھوٹ گئی، دوسری رکعت امام کے ساتھ ملی مغرب کی، آپ نے امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کی، امام صاحب کی دوسری رکعت تھی، اس کے بعد وہ بیٹھیں گے، آپ بھی بیٹھیں گے ان کے ساتھ، پھر جب اٹھیں گے تو تیسری رکعت آپ ان کے ساتھ پڑھیں گے، وہ آپ کی دو رکعتیں ہوں گی، جب امام صاحب بیٹھ کر کے سلام پھیریں گے تو آپ اٹھ کر کے تیسری رکعت مکمل کر کے پھر آپ تشہد پڑھ کر کے سلام پھیریں گے. اور سننا پڑھنا ہے یا نہیں، سننا پڑھنا کیا مطلب سننا پڑھنا ہے کہ نہیں، اگر سننا پڑھنا ہے تو کب سننا، یعنی سنت، شاید سنت پوچھ رہے ہیں، سنت کو پڑھنا ہے. اگر آپ ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکے دو رکعت چار رکعت تو آپ بعد میں پڑھیں، پیارے رسول نے اس کا قضا کیا ہے، بعد میں بھی اگر نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے فوری طور پر تو پھر بعد میں اس کو مکمل کریں، سنت پڑھنی ہے. جی فجر میں بھی، فجر میں آپ آئے تو امام صاحب جس نماز میں جس حالت میں آپ امام کے ساتھ ہو جائیں، سنت پیچھے نہیں پڑھنی ہے، جیسا کہ بعض مذاہب میں الٹی بات کہی گئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فجر کی نماز میں آپ آئیں، امام صاحب نماز کر رہے ہوں، نماز پڑھ رہے ہو، آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہوں جب تک دو رکعتیں آپ نہ پڑھ رہے ہیں. یہاں وہ اپنے مذہب کی مخالفت کر رہے ہیں. مذہب میں تو یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو سنو، امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم دو رکعتیں پڑھ کر کے ہی پھر فجر کی فرض میں شامل ہو، یہ غلط ہے. نہیں، امام جس حالت میں ہے، اذا اقیمت الصلاۃ، پیارے رسول کا فرمان ہے کہ جب صلاۃ نماز کی اقامت ہو جائے، نماز کھڑی ہوگی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو اس فرض کے علاوہ اور کوئی نماز ہے ہی نہیں. اس کی صراحتاً مخالفت ہوتی ہے یہ فتویٰ دینا کہ نہیں فجر کی جماعت کھڑی ہو تو تم بغیر دو رکعت پڑھے نہ شامل ہو، یہ غلط ہے، حدیث کی صراحتاً مخالفت ہے. برائے مہربانی ذیل کے سوالوں کا جواب دیں، اللہ آپ کو جزائے کر دیں. حجر اسود اگر سفید تھا تو اس کا نام اسود کیوں رکھا؟ بات تو بڑی معقول کہی آپ نے، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث شریف میں پیارے رسول فرماتے ہیں کہ حجر اسود جنت سے اترا تھا، اشد بیاض من اللبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، ولیکن سودت ہو خطایا بنی آدم، بنی آدم کے گناہوں نے کالا کر دیا، گناہ کا اثر کالا ہوتا ہے، دل بھی کہتے ہیں تمہارا دل کالا ہو گیا، کہتے ہیں نا حدیث شریف میں آئے بخاری مسلم شریف کی روایت میں کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ نقطہ پڑتا ہے، دوسرا نقطہ، تیسرا نقطہ، پھر تمام پورے دل پر نقطے چھا جاتے ہیں، تو پھر خیر اس کے اوپر نہیں داخل ہوتا، لیکن اگر نقطہ پڑا توبہ کر لیا استغفار کیا صاف ہو جاتا. تو اس کو حضر ابیض کہنا چاہیے تھا، کہتے رہے ہوں گے ہو سکتا ہے، لیکن جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو پرانے زمانے سے کتنے ہزار سال اگر دیکھا جائے، چار ہزار سال کی تاریخ بتاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس زمانے سے کھینچتے کھینچتے وہ کالا ہو گیا، پیارے رسول کے زمانے میں وہ کالا ہی تھا، تو اس کا نام حجر اسود ہر رکن رکھا گیا. حدیث شریف میں رکن اسود کا لفظ ہمارے خیال سے نہیں آیا ہے، یہ لوگوں کا حجر اسود، یہ لوگوں کی تعبیر ہے، حدیث شریف میں ان الحجر الاسود نہیں آیا ہے، آیا ہے ایک حدیث میں ان الحجر الاسود نزل من السماء. تو گویا پیارے رسول کے زمانے میں کالا تھا تو کالا ہی کہنے لگے، لیکن اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جب حدیث شریف میں یہ خبر غیب کی دی گئی ہے کہ جب جنت سے اترا تھا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اب کالا ہو گیا تو کالا ہی کہا جانے لگا. مقام ابراہیم موجودہ مقام پر تھا یا دوسری طرف تفصیلی روڈ سے ڈالے؟ آپ تو بہت دور تاریخ کے پردے میں گھسنا چاہتے ہیں. حضرت جیسا کہ روایت میں ہے، صحیح روایت میں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ شریف بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے، تو جب دیوار اونچی ہو گئی اور اس کے ردے اونچے ہو گئے تو کہا کہ کوئی پتھر لاؤ، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کے ہم کھڑے ہو کر کے پھر اس کے اونچے ردے رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈنے گئے، حضرت اسماعیل کوئی ایسا پتھر ڈھونڈنے گئے نہیں پائے، تو یہ پتھر بھی جنت سے حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے، ہلکا اور اونچا. تو جس طرح یہاں کھڑے ہوئے پھر جب یہاں کی دیوار مکمل ہوگی، حسب مطلوب یہاں کر لیا، آخر میں جہاں انہوں نے اس کو مکمل کیا دیوار کو وہیں چھوڑ دیا. اور روایت میں آتا ہے کہ دروازے کے دائنے طرف کھڑے ہوں، دروازے کا منہ کر کے اس کے دائنے طرف دیوار سے لگ کر کے. معقول تو یہی کہ اگر اس کو ہٹائیں نا تو جس لائن سے اس کو لے جا رہے تھے یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہاں مکمل کیا، یہاں اس کو رکھ کر کے اس پر کھڑے ہوئے مکمل کیا، اور یہاں کھڑے ہو کر کے مکمل کر دیا آخری تکمیل، تو وہیں چھوڑ دیا دیوار کے قریب. یہی روایت صحیح ہے، کی کان لذف البیت، لذف البیت دیوار سے چپکا ہوا تھا، قریب تھا اس کے. اور پھر اس کے بعد روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پیارے رسول نے جب کعبہ شریف سے نکل کر کے دو رکعت پڑھی تو آپ نے اس کے قریب نماز پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بھیڑ ہونے لگی لوگوں کی طواف میں تو حضرت عمر نے اٹھا کر کے اس کو اٹھا دیا. یہ پہلا اٹھانا تھا ان کا. اور پھر صحابہ سب اس پر راضی تھے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ حضرت عمر نے غلطی کی نہیں. جوان صحابہ کا اجماع یا اتفاق اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ وہ غلطی پر نہیں تھے. پھر ایک حضرت ام نحشل، سیل ام نحشل، ایک بہت بڑا سیلاب آیا اور آج بھی سیلاب بہت زیادہ آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ادھر کی زمین اونچی ہے. کہتے ہیں عرفات تک سے پانی آتا ہے. پہلے زمانے میں جب آتا تھا مینا سے سینگ اور بکریوں کی میگنیاں اور سب بہا کر کے حرم میں ہم نے خود دیکھا ہے. بڑا سیلاب جو آیا تھا کون سے سال میں تھا؟ وہ سن 93 میں، 93 میں تھا، 94 میں تھا. جی تو یہ ہوا. تو اس طرح سیلاب آیا اور اس کو تیزی میں بہا کر کے مسرا کے اندر لے گیا. وہاں وہ رک گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے لکھا، پتھر اٹھا کے لائے. حضرت عمر مدینے سے آئے گھبراتے ہوئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا بندہ جانتا ہو کہ اس کی جگہ کہاں تھی وہ مجھے بتائے. تو وہ ایک صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ تھا کہ سیلاب برابر یہاں آتا رہتا، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. اس کی وجہ سے میں نے اس کی خاص ناپ رکھی اور رسی بھی رکھی ہے. واقعی دیکھیے کتنی تاکید کے ساتھ یہ روایت صحیح ہے. انہوں نے کہا اس کی رسی ہم نے رکھی ہے. مقاد کا لفظ استعمال کیا ہے. تو کہا اگر تم نے کیا بیٹھو، کسی کو بھیج کر کے منگا لو. اس کو لے کے آئے پھر ناپ کر کے انہوں نے اسی جگہ پر اس کو رکھا. یہ روایت ہے اس کی. اور جب سے وہیں ہے، اب حج کی بھیڑ میں آج سے تقریباً 26-27 سال پہلے 28 جب یہ مسئلہ رابطے میں چڑھا گیا کہ بہت بھیڑ ہوتی ہے اس کو اٹھا دیا جائے، اور اس کے ساتھ گھر بھی تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہو سکتا ہے، تین پائے تھے، کم سے کم ایک لائن میں 5-6 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے اس پائے میں. اندر کمرہ تھا، جالی لگی تھی جس طرح مختار رسول کے قبر مبارک کی طرف جالیاں اس طرح جالی لگی تھی. لوگ اس میں بہت کچھ کاغذ وغیرہ درخواست پھینکتے تھے، یہ سب ہم نے دیکھا. اور اس کے لیے برآمدہ بنا ہوا تھا، خوبصورت پتلے پتلے پائے تھے سنگ مرمر کے، اس میں ہم نے خود نماز پڑھی ہے. تو وہ ان سب کی وجہ سے بڑی بھیڑ ہو جاتی تھی حج میں. تو یہ ہوا کہ اب اس کو ہٹا کر کے پیچھے کر دیا جائے، حجر اسود کو پورا اس کی بلڈنگ گرا دی جائے اور حجر اسود کو اوپر رکھ دیا جائے. اس کے لیے چار پائے کا چھجا بھی بنا. جس طرح آپ دیکھیں تصور کریں، مینا وغیرہ جائیں تو دیکھتے ہیں آپ کی ہیلی کاپٹر رکنے کے لیے ایک جگہ بنی، اس طرح وہاں چھجا زمزم کے ذرا سا ہٹ کر کے داہنے طرف بنایا. لیکن رابطے میں جب یہ مسئلہ آیا تو لوگوں نے فیصلہ کر دیا نہیں ایسے کر دیا جائے. لیکن دیکھیے لوگ یہاں کے علماء کی حکمت یا دوربینی، جو یہاں کے بڑے قاضی تھے امام شیخ محمد بن ابراہیم، انہوں نے اپنی رائے دی، کہا ٹھیک ہے جائے تو کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن لوگوں کو ہو سکتا ہے باہر کے لوگوں کو خلجان ہو کہ دیکھو یہ چیز بدل رہے ہیں پیر رسول کی. اس وجہ سے انہوں نے یہ رائے دی کہ اسی جگہ پہ اس کو چھوڑ دیا جائے، البتہ اس کو مختصر کر کے اس طرح کر دیا جائے. تو اب وہ اسی شکل میں رکھا گیا، ورنہ پیچھے کرنے کا پروگرام تھا. پیچھے بھی یقیناً اگر کر دیتے وہ سب تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر وہی بھیڑ ہوتی. آج کتنی بھیڑ ہوتی. تو اس طرح وہ اس کی تاریخ یہ ہے سمجھ لیجیے. قرات 100,000 نماز کا اجر صرف مسجد حرم میں یا حدود حرم میں؟ پورے حدود حرم میں ہے. لیکن آپ یہ فرق سمجھیں کہ جس کسی مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے جہاں زیادہ سے زیادہ جماعت مسلیان ہوں گے اجر زیادہ ہوگا. مسجد حرام میں اجر یہ نہ کہیں آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز مصلی کی کسی جگہ پر تو حرم کے برابر مطلق نماز ملے گی، نہیں، 100,000 اجر ملے گا. جیسے اکیلے آپ یہاں پڑھیں 100,000 وہاں اکیلے نماز پڑھنے کا اجر ملے گا. لیکن جماعت کے ساتھ جب پڑھیں گے تو جماعت والی نماز میں جس قدر جماعت کا رسول نے فرمایا کہ وما زاد فما اکثر، ایک آدمی دو آدمی کی نماز ایک آدمی کی نماز سے افضل، تین آدمی کی نماز دو آدمی کی نماز سے افضل، وما زاد فما افضل، پیارے رسول نے فرمایا جتنے آدمی زیادہ ہوں گے نماز افضل ہوتی جائے گی. تو آپ یہ سمجھیں کہ مسجد حرام کی میں فرض نماز، اس میں کوئی شک نہیں، بہت زیادہ اس کا اجر بڑھ جائے گا جماعت کے ساتھ، کیونکہ اتنی بڑی جماعت دنیا میں کہیں نہیں ہوتی ہے. اور یہ نہ کہیں کہ نہیں، چاہے یہاں پڑھیں وہاں اکیلے پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں، تمام مسجدوں کا اور مسجد حرام کا اجر ایک ہی ہے. نہیں، اجر بڑھتا جائے گا ایک لاکھ سے بڑھ کر کے اور کچھ. قرآن شروع ہونے کے بعد جماعت میں شامل ہونے والا تکبیر اولا کا اجر حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں, تکبیر اولا تو چھوٹ گئی آپ کی. تکبیر اولا کا مطلب ہے کہ اقامت ہوتے ہوئے آپ صف میں رہیں, امام جب کھڑے ہوں تو آپ سب میں ان کے ساتھ اللہ اکبر کہیں, تب یہ تکبیر اولا ہوگا. اور جب آپ قرآت فاتحہ میں پہنچے یا قرآت سورہ میں پہنچے تو تکبیر اولا کا اجر نہیں ملے گا. کسان ایک شخص کے تین بیٹے اور سات بیٹیاں, مرنے سے پہلے اس نے ایک وصیت کی جس کی روح سے دو بیٹوں کو 28,000 دیا ادا کر دیا. درمیان والا بیٹا وفات پا چکا تھا, تو گویا تین بیٹے میں سے دو بیٹے رہ گئے اور اس کی کوئی اولاد بھی نہ تھی. باقی چار بیٹیوں میں سے دو کو بڑے بیٹے اور دو کو چھوٹے بیٹے کے ذمہ ڈال کر 14,000 ریال کی ادائیگی کر رہا گیا, کیونکہ تمام کاروبار دونوں بیٹوں کے پاس تھا. باقی تین بیٹیاں مرحوم نے اپنے ذمہ رکھی. جائیداد میں ایک عمارت اور بڑے بیٹے کو دستی اور ایک قطع اراضی چھوٹے بیٹے کو دیا. دیکھیں جو کچھ بھی دیا یہ چیز دینا غلط ہوا. حسب ضرورت کوئی اگر خدا نخواستہ جس کسی کا کاروبار نہیں اس کو دے سکتے ہیں, لیکن اگر سب کاروبار میں ہیں کھاتے پیتے ہیں تو دنیا میں زندگی میں جو کچھ دینا ہے سب کو برابر دینا ہے. لڑکی کو بھی لڑکے کے برابر دینا ہے. صرف وراثت میں فرق ہے, لیکن جب دنیا میں دیں گے آپ ہبا کے نام سے تو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ نہیں, تمام بچوں کو سو بہنا اولاد کو اپنے تمام بچوں